صدر جلسہ معزز علماء کرام بزرگوں دوستوں اور سپاہی صحابہ کے عزیز نوجوان ساتھیوں آپ کے اس شہر میں آج میری دوسری حاضری ہے اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ الحمدللہ جو قافلہ امیر عظیمت شہید ناموس صحابہ کی قیادت میں چلا تھا وہ رکا نہیں بلکہ بڑھتا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کی دھرتی پر ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ قافلہ اپنی منزل پہ جا کے رکے گا. آج کی یہ عظیم کانفرنس شہید مدینہ کے عنوان سے معنون ہے. اس ماہ کی 18 تاریخ کو وفا و حیا کے بادشاہ جامع القرآن پیغمبر کے دوہرے داماد دنیا میں پیغمبر کی زبان سے 5 مرتبہ جنت کی بشارت پانے والے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. یوں تو تاریخ اسلام شہداء کے خون سے رنگین ہے اور اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے جس کی پہلی تاریخ ہی کو فاروق اعظم نے اپنا خون دے کے رنگین کیا اور اس کا آخری مہینہ ذی الحج ہے جس میں عثمان ابن عفان نے اپنا خون پیش کیا. اور یہ شہادتوں کا سلسلہ چلتا رہا ہے لیکن تاریخ اسلام میں 2 شہادتیں اپنے اندر ایک نیا رنگ رکھتی ہیں. ایک شہادت ہے امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی مظلومانہ شہادت اور دوسری سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت. میں نے عرض کیا کہ تاریخ اسلام میں شہادتوں کی ایک داستان ہے لیکن آج پاکستان کے مورخین نے بلکہ اس سے بھی پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یہ اپنی کمزوری ہے کہ ہم نے لوگوں کو بتلایا ہی نہیں کہ اسلام کی تاریخ میں کیسے کیسے شہداء ہیں. پرائمری پاس سے پوچھو تو اسے ایک ہی شہید یاد ہے, مڈل پاس سے پوچھو تو اسے ایک ہی شہید یاد ہے, میٹرک پاس سے ایف اے بی اے ایم اے تاجر مزدور کسان ریڑی باغ کسی سے آپ گفتگو کریں کہ بھئی اسلام کا عظیم شہید کون ہے تو سب کی زبان سے نام آئے گا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا. ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں حسین ابن علی ہمارے ایمان کا حصہ ہے رضی اللہ تعالی. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی ہمارے ایمان کا معیار ہے. لیکن شہادتیں تمہیں وہ شہید تو نظر آتا ہے کہ جو تین دن پیاسا رہا اور پیاسے رہ کے جس نے قرآن کی تلاوت جاری رکھی, جس کے سجدے جاری ہیں, جس کا حق پہ ڈٹنا مسلسل جاری ہے, اور یہ تین دن کا معاملہ ہے. لیکن آج تم اس شہید کو بھول گئے ہو کہ جس شہید سے اس شہید نے بھوکے اور پیاسے رہ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا سیکھا ہے. آج اس شہید کو بلا چکے ہو جس کا پانی تین دن نہیں, چار دن نہیں, پانچ دن نہیں, دس دن نہیں. طبقات ابن سعد میں لکھا ہے 40 دن تک عثمان کا پیالے پانی بند رہا ہے. یہاں پہ کفر بکتا ہے کہ دیکھو جی مولویوں کی بات, 40 دن بھوکا پیاسا رہا عثمان, کیسے ممکن ہے کہ بھوکا اور پیاسا 40 دن گزر جائیں, نہ کوئی کھانے کو چیز پہنچے اور نہ کوئی پینے کو, اور پھر آدمی زندہ رہے. اور واقعی اگر عقلی طور پہ سوچا جائے تو ذہن بھی کچھ تھوڑا سا پریشانی میں ضرور آتا ہے کہ بات تو درست ہے, لیکن یہی اعتراض جو آج ہو رہا ہے یہ عثمان ابن عفان سے کسی نے سوال کر دیا کہ عثمان 40 دن تو بھوکا رہا, 40 دن تو پیاسا رہا, زندہ کیسے رہا؟ عثمان کہتا ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی تھی میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا, جب پیاس لگتی تھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا, میں تلاوت کرتا جاتا تھا, خوراک کے ذائقے میرے منہ میں آتے جاتے تھے, میں قرآن کی تلاوت کرتا جاتا تھا اور آب زمزم کے پانی کے ذائقے میرے منہ میں اترتے جاتے تھے. گرامی قدر سامعین, یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی صرف خود جنتی ہی نہیں, بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ عثمان ابن عفان اس آدمی کا نام ہے جو 1500 آدمیوں کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے.
سبحان
بیت رضوان پہ 1500 آدمیوں کے لیے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے, اور اس رضا کے آنے کا ذریعہ, اس رضا کی سرحد, اس رضا کے سرٹیفکیٹ کو حاصل کروانے کا ذریعہ عثمان ابن عفان کی شخصیت بن رہی ہے. گرامی قدر سامعین, آج جب ہم لوگوں کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ اصحاب رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, اصحاب رسول ہمارے ایمان کا معیار ہیں, اصحاب رسول بہت عظیم المرتبت شخصیات کا نام ہے, ان پہ تبرع کفر ہے, ان کو گالی دینا کفر ہے, اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ چھوڑو جی مولوی صاحب, کوئی آدمی اگر ایسی بات کہتا ہے تو وہ اپنی زبان سے کہتا ہے, آپ کو کیا اعتراض ہے؟ کوئی آدمی اگر اصحاب رسول پہ تبرع کرتا ہے تو وہ اپنا ایمان خراب کرتا ہے, آپ کو کیا؟ تو پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ کوئی آدمی آپ کے ابو جی کو گالی دے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ زبان تو اپنی خراب کرتا ہے. کوئی آدمی آپ کی اما جی کو, بہن کو, بیٹی کو گالی دے تو زبان تو وہ اپنی خراب کرتا ہے, آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ آپ کا خنجر, آپ کی چھری, آپ کی لاٹھی, آپ کا پستول, حتیٰ کہ آپ کی کلاسن کو اپنے والد کو گالی دینے پر، اپنی بہن بیٹی ماں کو گالی دینے پر حرکت میں کیوں آتی ہے؟ زبان تو اس کی اپنی ہے۔ تو جواب ملتا ہے کہ میرا ابا تھا، میری ماں تھی، میری بیٹی تھی، میری بہن تھی، میری ماں بہن کو کوئی گالی دے، میں اتنا بے غیرت ہوں کہ میں گالی برداشت کر کے اپنے گھر میں بیٹھا رہوں۔ سنیو، تم ماں کو گالی برداشت نہیں کرتے ہو، باپ کو گالی برداشت نہیں کرتے ہو، بیٹی اور بہن کو گالی برداشت نہیں کرتے ہو۔ اصحاب رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، بنات رسول اتنے لواس ہو گئے کہ 1400 سال کے بعد ایک چوڑا چمار کنجر صفت آدمی اصحاب رسول کو جو چاہے بھونکتا جائے، اور تم کہے کوئی اپنی زبان گندی کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے عقیدے پہ لعنت ہے۔
قسمی تیرے روپ میں قسمی تیرے روپ میں
جھگڑے کی تصویر ہے،
قسمی تیرے روپ میں
جھگڑے کی تصویر ہے۔
اگر تیری اپنی ماں بہن بیٹی کے گالی نکالنے پر تو حرکت میں آتا ہے، تو پھر اصحاب رسول کے لیے بھی تجھے غیرت کرنی چاہیے، اصحاب رسول کے لیے بھی پھر تجھے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے مطابق کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ گرامی قدر سامی، میرا دوسرا سوال یہ کہ اس کے باوجود اصحاب رسول کے لیے ہم حرکت میں کیوں نہیں آتے؟ اپنے معاملات کے لیے ہم کیوں دوڑتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں؟ لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے مقدمات پر، فوراً نکلا، گولی ماری، قتل کر دیا، ماں کو گالی دی تھی، اور لوگ بھی کہتے ہیں بڑا غیرت مند تھا۔ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ماں کو گالی دی جائے اور تم غصے میں جا کے اپنا پستول اٹھا کے گولی مار دو، اسے قتل کر دو، محلے دار، رشتے دار، دوست، احباب، گواہ، مدعی سارے یہ دعویٰ کریں گے بڑا غیرت مند تھا، بڑا جرت والا تھا، اپنی ماں کو گالی برداشت نہیں کر سکا۔ تم اگر اپنی ماں کو گالی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو پھر سپاہ صحابہ اپنی امی عائشہ صدیقہ، صدیقہ بنت صدیق، پیغمبر کی زوجہ مقدسہ کو گالی برداشت نہیں کرتے ہیں، اگر تم اپنی ماں کو گالی برداشت نہیں کرتے ہو، تم میدان میں آتے ہو تو تم غیرت مند ہو۔ ہم میدان میں آتے ہیں تو ہمیں فرقہ وریت کا طعنہ کیوں دیا جاتا ہے؟ ہمیں تخریب کار کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمیں ملک دشمن کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمیں دہشت گرد کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر تم غیرت مند ہو تو امی عائشہ کے تقدس کے دفاع کے لیے اٹھنے والا بھی غیرت مند ہے، وہ بھی حیا والا ہے، وہ ملک کا ساتھی ہے، وہ امن چاہنے والا ہے، وہ ملک کے اندر امن چاہتا ہے، وہ ملک میں صحابہ رسول کے تقدس کا دفاع چاہتا ہے۔ گرامی قدر سامی، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا اونچی آواز سے حصہ ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں، ارباب اقتدار سے کہتا ہوں کہ تم نے وہ سارے ہنر، وہ سارے ہتھ کنڈے، وہ تمام کے تمام ضابطے سپاہ صحابہ کا راستہ روکنے کے لیے استعمال کر لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سپاہ صحابہ کا ایک کارکن بھی اصحاب رسول کے تقدس کے دفاع کے مشن سے باز نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے یہ کام نہ تو کسی کا ٹوٹنگ بن کے شروع کیا ہے، ہم نے یہ کام نہ تو دنیا کا مفاد سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے، ہم نے یہ کام نہ تو لیڈری حاصل کرنے کی غرض سے لیا ہے، ہم نے یہ کام نہ تو دنیاوی لالچ دنیاوی مفاد کی خاطر کیا ہے، بلکہ ہم نے اس کام کو عقیدے کی بنیاد پہ اٹھایا ہے، ہم نے اس کام کو عقیدے اور ایمان کی بنیاد پہ اٹھایا ہے۔ مفاد کی خاطر ہوتا تو جیل کے بعد چھوڑ جاتے، لالچ کے لیے ہوتا تو ہتکری کے بعد چھوڑ دیتے، اگر ذاتی مفاد کے لیے ہوتا تو تشدد کے بعد، جیلوں میں جانے کے بعد، مسلسل پابندے سلاسل ہونے کے بعد چھوڑ دیا جاتا۔ لیکن ہم نے تو 302 کے مقدمات جھیل کر تختہ دار تک پہنچ کر بھی اس بات کا عہد کیا تھا اور آج ہے، اور جب تک جسم میں جان ہے اس وقت تک یہ رہے گا کہ کل بھی اصحاب رسول ایمان کا حصہ تھے، آج بھی اصحاب رسول ایمان کا حصہ ہے، کل بھی اصحاب رسول کی مدہ ایمان تھا، آج بھی اصحاب رسول کی مدہ ایمان ہے، کل بھی اصحاب رسول کے دشمن کی مذمت ایمان تھا، آج بھی اصحاب رسول کے دشمن کی مذمت ایمان ہے، کل بھی اصحاب رسول ایمان کا حصہ تھے، آج بھی اصحاب رسول ایمان کا حصہ ہے، کل بھی اصحاب رسول کو ایمان کا حصہ سمجھنے والا مومن تھا، آج بھی مومن ہے، کل بھی اصحاب رسول کا دشمن کافر تھا، آج بھی کافر ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا۔ جیوے جیوے حق نواز، یہی نعرہ ہے، جیوے جیوے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور انشاءاللہ معیشت پر اور حکومت پر یہ بات اگر زندگی رہی تو ثابت کر دوں گا کہ جنگوی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، جنگوی کل بھی جیوے جیوے تھا، آج بھی جیوے جیوے،
جنگوی کل بھی زندہ تھا،
آج بھی زندہ ہے،
جنگوی کل بھی زندہ تھا،
آج بھی زندہ ہے،
جنگوی کل بھی زندہ تھا،
آج بھی زندہ ہے،
جنگوی تیرے خون سے
انقلاب آئے گا،
جنگوی تیرے خون سے
انقلاب آئے گا،
جیوے جیوے
حق نواز،
بلند آواز سے
حق نواز۔
گرامی قدر سامعین، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا بلند آواز سے حصہ ہے، مفاد چھوڑا جا سکتا ہے، لالچ میں آنے والا آدمی مشکلات کے بعد راستہ بدلنے کا سوچ سکتا ہے، لیکن عقیدے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر متعین کیا ہوا راستہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہم نے یہ راستہ عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر اختیار کیا ہے، اب ایک ہی راستہ ہے، یا تو ہم اپنے مشن میں کامیابی اپنی زندگی میں حاصل کر لیں گے، یا اس راستے پہ اپنی جان دے دیں گے، اس کے علاوہ ہمیں روکا بلند آواز سے ہمیں روکا نہیں جا سکتا۔ آج مظلوم مدینہ کی یاد منا رہے ہیں۔ کون مظلوم مدینہ؟ جس کے لیے خداوند قدوس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جمع ہو کر بیعت کرنے والے 1500 افراد کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ پیغمبر خواب دیکھتے ہیں کہ میں اصحاب رسول کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کو گیا ہوں، صبح خواب بیان فرمایا، اور ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے صبح شام بیت اللہ کی زیارتیں کی تھی، ان لوگوں کے سامنے جو نہ جانے دن میں کتنی کتنی مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، مگر آج ایک عرصہ بیت چکا ہے کہ بیت اللہ کی زیارت تک ان کو حاصل نہیں ہوئی، بیت اللہ کی زیارت تک وہ ترستے ہیں، مگر آج زبان نبوت سے یہ جملے سننے کے بعد کہ پیغمبر اصحاب رسول کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے گی، اندر کا وہ شوق، اندر کا وہ جذبہ ابھرا، اور اصحاب رسول اس بات کے منتظر ہیں کہ کب آقا ارشاد فرمائیں اور ہم مدینے سے مکے کو روانہ ہو۔ آخر وہ وقت آ گیا، پیغمبر 1500 صحابہ کی معیت میں ایک روایت کے مطابق 1400 صحابہ کی معیت میں پیغمبر بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرہ کرنے کی غرض سے مدینے سے روانہ ہوتے ہی حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہی تو قریش یہ سمجھے کہ پیغمبر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، پیغمبر لڑائی لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، پیغمبر قتال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، پیغمبر مکے کو فتح کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں اور ایک لشکر جرار لے کر آ رہے ہیں۔ پیغمبر نے مشورہ کر کے عثمان ابن عفان کو اپنا سفیر بنایا کہ عثمان جا کے مکے کے قریشیوں کو یہ کہہ دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہیں ہے، لڑائی کا ارادہ نہیں ہے، قتال کا ارادہ نہیں ہے، جہاد کا ارادہ نہیں ہے، صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ عثمان ابن عفان سفیر بن کے مکے چلے گئے۔ گرامی قدر سامعین، سفیر وہ بنایا جاتا ہے جس کے کردار پہ اعتماد ہو، سفیر اسے بنایا جاتا ہے جس کے گفتار پہ اعتماد ہو، سفیر اسے بنایا جاتا ہے جس کے معاملات پہ اعتماد ہو۔ آج پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر کسی آدمی کو اپنا سفیر اس وقت تک مقرر نہیں کرے گی جب تک کہ اس کو مکمل اعتماد نہیں ہوگا، اور نواز شریف اپنا مشیر سفیر وزیر کسی ایسے آدمی کو کسی قیمت پر بھی مقرر نہیں کرے گا جس کے اوپر اسے اعتماد نہیں ہوگا، بلکہ کہ اگر اسے یہ شک گزرے کہ اقبال ٹکا مجھ پہ اپنے اعتماد کرنے والا ہے تو وہ اس کو سبکدوش کر دے گا، وزارت لے لے گا، مشیری لے لے گا، سفیری لے لے گا۔ یہ تو دنیا والوں کا قانون ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا فہم، ادراک، سوچ، سمجھ میں اس پہ قربان جاؤں، وہ خداوند قدوس نے ایسی عطا کی تھی کہ جہاں سے سوچ سوچ لیتی ہے، جہاں سے فہم فہم حاصل کرتا ہے، جہاں سے ادراک ادراک حاصل کرتا ہے، جہاں سے شعور کو شعور حاصل ہوا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہے۔ اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان ابن عفان کو سفیر بنا کے مکے روانہ کر دیا ہے۔ عثمان سفیر بن کے مکے پہنچ گیا، اصحاب رسول پیغمبر کے پاس بیٹھے گئے۔ توجہ کیجئے ذرا، پیغمبر کو عثمان پہ کتنا اعتماد ہے۔ پیغمبر کے ایک صحابی کی آہ نکل گئی، پیغمبر نے پوچھا، ارے تیری آہ کیوں نکلی؟ اے اللہ کے نبی، ہم یہ ارادہ لے کر آئے تھے بیت اللہ کا طواف کریں گے، یہ ارادہ لے کر آئے تھے بیت اللہ کی زیارت کریں گے، حجر اسود کو بوسے دیں گے، ملتزم سے لپٹیں گے، لیکن آقا ہم انتظار میں بیٹھے ہیں۔ عثمان کتنا خوش قسمت ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کر رہا ہوگا، بیت اللہ کے طواف کر رہا ہوگا، حجر اسود کو بوسے دے رہا ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں، نہیں نہیں، عثمان میرے بغیر بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اور ادھر مکے میں عثمان نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے آقا بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے پیغمبر صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ کفار کہتے ہیں کہ تیرے پیغمبر کو اجازت نہیں ہے، تو بیت اللہ کا طواف کر، تو حجر اسود کو بوسے دے۔ پیغمبر ادھر کہتے ہیں، عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا، اور ادھر عثمان کہتا ہے، میں محمد کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ یعنی اعتماد دیکھیے، ادھر عثمان کے بھی وہی جملے، ادھر نبی کے بھی وہی جملے، اعتماد دیکھیے۔ عثمان کو قیدی بنا لیا، نبی کے پاس یہ خبر پہنچی کہ عثمان ابن عفان کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کے پیغمبر نے 1500 صحابہ کو جمع کیا۔ پیغمبر اعلان کرتے ہیں کہ میرے ساتھیوں، عثمان ابن عفان کو مکے میں شہید کر دیا گیا، میرا ارادہ ہے کہ خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہ لوٹا جائے۔ پیغمبر اعلان کرتے ہیں، ابو بکر بھی کھڑے ہوئے، آقا آپ کے حکم پہ جان قربان، عمر بھی کھڑے ہوئے، علی بھی کھڑے ہوئے، 1500 صحابہ تیار ہو گئے اس بات پر کہ خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ یہ ماں زبانی کلامی نہیں، بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت شروع کر دی اصحاب رسول نے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پختہ عہد کر لیا، کس بات کا؟ کہ ہم اس خون عثمان کے لیے قتال کریں گے، عہد کیا کس بات کا؟ کہ ہم خون عثمان کے لیے لڑائی لڑیں گے، عہد کیا کس بات کا؟ کہ ہم خون عثمان کے لیے تلوار چلوائیں گے، عہد کیا اس بات کا؟ کہ ہم خون عثمان کے لیے تیر چلائیں گے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ ارادہ جہاد کا نہیں ہے، لیکن اب جہاد کے لیے تیار ہیں، ارادہ قتال کا نہیں تھا، اب قتال کے لیے تیار ہیں، ارادہ تیر اور تلوار کو چلانے کا نہیں تھا، لیکن اب تیر اور تلوار چلانے پہ تیار ہے۔ میں پوچھتا ہوں وجہ کیا ہے؟ آج پیغمبر خود ہی لڑنے کو تیار نہیں، ابو بکر کو بھی تیار کر رہے ہیں، اس عثمان کے لیے عمر کو بھی تیار کر رہے ہیں، علی المرتضیٰ کو بھی تیار کر رہے ہیں، بلکہ میں اور کہتا ہوں آج پیغمبر نے خون عثمان کی قیمت بتا دی کہ لوگوں خون عثمان اتنا قیمتی ہے کہ عثمان کے لیے ابو بکر محمد کٹوا سکتا ہے، عثمان کے لیے محمد عمر کٹوا سکتا ہے، عثمان کے لیے محمد علی کٹوا سکتا ہے، اتنے ہی نہیں بلکہ 1500 کے 1500 کو محمد کٹوا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خون عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس مدینے نہیں لوٹے گا۔ اور لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، قتال کے لیے نہیں آئے تھے، جہاد کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن اب تیار ہو گئے ہیں۔ اور پھر اللہ نے جب یہ منظر دیکھا، بیعت ہوتی ہوئی دیکھی، تو خالق کائنات خالق ارض و سما حیران کرتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اے پیغمبر یہ جو تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہیں، یہ مومن ہے، یہ ایماندار ہے، توجہ کرنا ذرا، آج اصحاب رسول کا دشمن اپنی غلیظ زبان سے، اپنے غلیظ قلم سے تعریف کرتا ہے کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد، پیغمبر کے وصال کے بعد تمام کے تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے، صرف چار صحابی ایمان پہ پختہ رہے، اگر چار صحابی ایماندار تھے تو ان المومنین کیوں آیا ہے؟ یہاں پر مقداد کا نام آتا، یہاں پہ زید کا نام آتا، یہاں پہ سلمان فارسی کا نام آتا، یہاں پہ پیغمبر کے ان چار صحابہ کا نام آتا جن کے لیے شیعہ کہتا ہے کہ وہ مومن تھے، باقی ایماندار نہیں رہے تھے۔ ان المومنین سے ثابت ہوا کہ ان المومنین سے مراد 1500 ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں، 1500 کے لیے رضا کا اعلان کیا ہے، 1500 کو رضا اس بات پہ مل رہی ہے کہ وہ جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، وہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ لیکن گرامی قدر سامعین، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ لڑائی ہوئی؟ اونچی آواز سے، قتال ہوا؟ جہاد ہوا؟ تیر چلے؟ تلوار چلی؟ نہیں چلی۔ لیکن اللہ نے تو اس لیے رضا کا اعلان کیا ہے کہ خداوند قدوس کی، خداوند قدوس کے پیغمبر کی یہ جماعت لڑنے مرنے کو تیار ہو گئی ہے، لیکن لڑائی نہیں ہوئی۔ آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جس طرح میں کسی آدمی کو کہوں کہ تو یہ کام کر دے، یہ کام کر، تو وہ آدمی کام کرنے کو تیار ہو جائے، لیکن بعد میں کچھ معاملات ایسے ہو جائیں کہ وہ آدمی اس کام کو نہ کر سکے، تو جو انعام میری طرف سے آیا تھا وہ تو تبھی اس کو ملنا ہے کہ جب وہ کام کر لیتا، کام نہ کرنے کی وجہ سے اس کے لیے وہ انعام نہیں ہے۔ عقل یہی کہتی ہے، فام یہی کہتا ہے، سوچ یہی کہتی ہے، سمجھ یہی کہتی ہے، اور کافر بھی یہی پھونکتا ہے، کافر بھی یہی اعتراض کرتا ہے کہ سنیو تم کہتے ہو پیغمبر کے 1500 صحابہ کے لیے اللہ نے رضا کا اعلان کیا ہے، وہ رضا دائمی نہیں تھی بلکہ وقتی رضا تھی، اس لیے کہ رضا کا اعلان اللہ نے قتال کے لیے کیا ہے، رضا کا اعلان اللہ نے جہاد کے لیے کیا ہے، رضا کا اعلان اللہ نے خون عثمان کے بدلے میں کیا ہے، لیکن عثمان تو شہید نہیں ہوئے، عثمان کے خون کا بدلہ تو نہیں لیا گیا، لہذا رضا واپس چلی گئی، لہذا رضا واپس لے لی گئی۔ اب خدا سے پوچھتے ہیں، یہ کافر تو بھونکتا ہے، یہ تو بھونکتا رہے گا، نہ مورخ کی بات پہ جاؤ، نہ مولوی کی بات پہ جاؤ، نہ پیر کی بات پہ جاؤ، نہ کسی اور راوی کی بات پہ جاؤ، آؤ خداوند قدوس سے پوچھو کہ اللہ تیری یہ رضا وقتی تھی یا تیری یہ رضا دائمی ہے، اور تو نے یہ رضا کا اعلان کس لیے کیا تھا؟ جہاد تو نہیں ہوا، قتال تو نہیں ہوا؟ اللہ کہتے ہیں جہاد نہیں ہوا، قتال نہیں ہوا، تیر نہیں چلے، تلوار نہیں چلی، لیکن فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوبہم، فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کی کیفیت کو دیکھا تو دلوں میں نظر آیا کہ واقعی لڑنے مرنے کو تیار تھے، ان کے دلوں کی کیفیت کو دیکھا تو واقعتاً پیغمبر کی محبت نظر آئی، ان کے دلوں کو دیکھا تو واقعتاً وہ لوگ ویسے تھے جیسے نبی نے کہا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو جب تک اولاد سے زیادہ محبت میری نہ ہو، اولاد سے زیادہ محبت میری نہ ہو، والدین سے زیادہ محبت میری نہ ہو، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت میری نہ ہو مال سے زیادہ محبت میری نہ ہو جب تک تمام محبتوں پہ میری محبت غالب نہیں آئے گی تم ایماندار نہیں ہو. اور اللہ کہہ ان المؤمنین ان المؤمنین, پیغمبر کہتے لا یؤمنو, اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک سب سے زیادہ محبت نبی کی دل میں نہ آئے. اور اللہ کہہ رہے ہیں ان المؤمنین, پیغمبر نے ایمان کے لیے شرط لگائی ہے, اگر تو شرط پوری ہو گئی تو پھر ان المؤمنین ہے, اگر شرط پوری نہیں ہوئی ہے تو پھر جو چاہے کہو. یہ شرط پوری ہوئی ہے, پیغمبر کے صحابہ پکے مومن ہے, اور اس طرح مومن ہے کہ اولاد سے زیادہ محبت پیغمبر سے کرتے ہیں, والدین سے زیادہ محبت پیغمبر سے کرتے ہیں, ماں سے زیادہ محبت پیغمبر سے کرتے ہیں. اور گواہی میری نہیں, قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن اعلان کرتا ہے کہ یہ مومن ہے. کون ہے؟ بلند آواز سے, بلند آواز سے, اصحاب رسول مومن ہے, اصحاب رسول بلند آواز سے مومن ہے. اور ان کے مومن ہونے کی وجہ سے, ان کے ایماندار ہونے کی وجہ سے اللہ کی یہ رضا دائمی ہے, اللہ کی یہ رضا ہمیشہ کے لیے ہے. گرامی قدر سامعین, خدا اصحاب رسول کے ایمان کو تسلیم کرتا ہے, پیغمبر اصحاب رسول کے ایمان کو تسلیم کرتا ہے, لیکن خداوندے کو قدوس اور کہتا ہوں تسلیم ہی نہیں کرتا, بلکہ اصحاب رسول کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اگر تم مومن بننا چاہتے ہو, اصحاب رسول کے لیے شرط تھی کہ نبی کی محبت سب سے زیادہ ہو, اصحاب رسول کے لیے ایمان کی شرط تھی کہ سب سے زیادہ تمہارے دل میں نبی کی محبت آئے, لیکن ہمارے لیے شرط کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ, تم اپنا ایمان اصحاب رسول جیسا بناؤ. تمہارے ایمان کا معیار اگر کسوٹی پرکھنے کی ہے تو وہ صدیق کا ایمان ہے, اگر کسوٹی ہے تو وہ عمر کا ایمان ہے, اگر کسوٹی ہے تو وہ عثمان کا ایمان ہے, اگر کسوٹی ہے تو علی ابن ابی طالب کا ایمان ہے. میں نے بڑا غور کیا, میں نے بڑا سوچا, اللہ ابو بکر عمر کا ایمان معیار کیوں بن گیا؟ اللہ عثمان غنی کا علی المرتضیٰ کا ایمان معیار کیوں بن گیا؟ اللہ کہتے ہیں معیار کیوں نہ بنتا؟ تیرا ایمان اس لیے ہے کہ تیرا باپ مومن تھا, تو مسلمان اس لیے ہے کہ تیرے والدین مسلمان تھے, تیرا خاندان مسلمان ہے. لیکن ابو بکر عمر مسلمان اس لیے ہے کہ حبا بھائی رہی کو ملکی ماں. نہیں سمجھو, نہیں سمجھو. ابو بکر عمر عثمان علی مومن اس لیے ہے کہ حبا بھائی رہی کو ملی ایمان, کہ اللہ نے ان کے قلوب کے لیے ایمان کو خود پسند کیا ہے. اور ایمان کو پسند اس طرح کیا ہے کہ تو اپنے جلسے کو خوبصورت بنانے کے لیے لائٹنگ کر رہا ہے, ٹیوبیں جلا رہا ہے, سچ لائٹیں لگا رہا ہے, اور یہ مرچیں لگائی ہوئی ہیں. اللہ کہتے ہیں میں نے اصحاب رسول کے ایمان پہ ٹیوبیں جلا دی ہے, میں نے اصحاب رسول کے ایمان پہ سچ لائٹیں لگا کے یہ بتلا دیا ہے کہ وہ تیار ہو بھی قلوب کو. حبب الیکم الایمان, حبب سبحان اللہ, حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, وزینہ فی قلوبکم. ایمان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے ابو بکر کے سامنے, ایمان اصحاب رسول کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ایمان اصحاب رسول کا ایمان وہ ہے کہ اصحاب رسول کے دلوں میں ایمان گیا ہے تو ایمان کو چار چاند لگے ہیں. لیکن آج 1400 سال کے بعد پیغمبر کی مقدس جماعت, پیغمبر کی پاکیزہ جماعت, پیغمبر کے وہ صحابی جن کے ایمان کی گواہی خالق کائنات اپنے پاک کرام میں بے شمار مقامات میں دے رہے ہیں, پیغمبر اصحاب رسول کے ایمان کو معیار قرار دے رہے ہیں. خدا اصحاب رسول کے ایمان کو معیار قرار دے رہا ہے، لیکن آج 1400 سال کے بعد ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک گروہ ایسا بھی ملک پاکستان میں موجود ہے جو اصحاب رسول کو مومن تو کیا، اصحاب رسول کو ایمان کا معیار تو کیا، اصحاب رسول کو اپنے لیے ایمان کی کسوٹی تو کیا، اصحاب رسول کو مسلمان بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔
کافر 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 کافر
کافر
کافر کافر کافر کافر
کافر
وہ ایم پی اے، وہ ایم ایل اے، وہ چیئرمین، وہ تاجر، وہ مزدور، وہ کسان، وہ مولوی، وہ پیر جو کہتا ہے کہ سپاہی صاحب تمہارا رویہ متشددانہ رویہ ہے، ہمیں تشدد کا طعنہ دینے والوں، یہ کتاب اصحاب رسول کی کہانی، قرآن و حدیث کی زبانی کا ملعون مصنف، کائنات کا کمینہ کافر، ملعون اعظم کافر اعظم عاشق حسین نقوی اس کتاب کے صفحہ نمبر 25 پر تعریف کرتا ہے، کہتا ہے کہ رسول خدا کے زمانے کے حالات شاہد ہیں کہ رسول کے پاس بیٹھنے والے جن کو صحابی کہا جاتا ہے نفاق سے خالی نہیں تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کہتا ہے کہ نفاق سے خالی نہیں بلکہ وہ منافقت کے انٹرنیشنل اسٹور تھے۔ اصحاب رسول، اصحاب رسول جو ایمان کا معیار ہے انہیں منافق کہا جائے، منافقت کا انٹرنیشنل اسٹور کہا جائے، اور پھر مجھے فرقہ وریت کا طعنہ دیا جائے، رب کعبہ کی قسم ہے اصحاب رسول کا دشمن کافر ہے، اصحاب رسول کا دشمن مرتد ہے، اصحاب رسول کا دشمن دجال ہے، ہم اس کے کفر کو، اس کے دجل کو، اس کی سیطرت کو بیان چوک میں، چراہے میں، سٹیج پہ، ممبر پہ، محراب پہ، حتیٰ کے تختہ دار پہ چڑھ کے بھی اس کے کفر کو تس تس بام کریں گے۔ اصحاب رسول کو منافق، اور اس نے بلا استثناء وہ لوگ جو نبی کے پاس بیٹھنے والے ہیں جن کو صحابی کہتے ہو، بلا استثناء اس نے پیغمبر کے تمام صحابیوں کو منافقت کا انٹرنیشنل اسٹور کہا ہے۔ مولویوں، ہمیں فرقہ واریت کا اور متشدد ہونے کا طعنہ دینے والوں، اگر اصحاب رسول منافق تھے تو پھر مولوی، پیر، تاجر، کسان، اس وقت کا ہر آدمی سب سے بڑا منافق ہے۔ اگر اصحاب رسول منافق ہے تو پھر تمہارا اسلام، تمہارا مسلمان ہونا کچھ نہیں، پھر چھوڑ دو مسجدیں، چھوڑ دو مدرسے، چھوڑ دو خانقاہیں، اگر اصحاب رسول منافق ہیں، اصحاب رسول کے تقدس کا دفاع کیا جائے یا نہ کیا جائے، زندہ باد سے، کیا اصحاب رسول کو منافق کہلوایا جائے، اصحاب رسول پہ کفر کے فتوے لگوائے جائیں، اصحاب رسول پہ منافقت کے فتوے لگوائے جائیں، تو پھر تیری میری ذمہ داری نہیں ہے کہ تو اور میں حرکت میں آئے اور وعدہ کرے کہ اگر جیے گے تو اصحاب رسول کے تقدس کے لیے جیے، وعدہ کرو، ہاتھ کھڑے کرو۔ گرامی قدر سامی،
سورج چاند رہے گا، سورج چاند رہے گا۔
پنجاب میں ایک نئے مفتی نے جنم لیا اور اس نے فتویٰ دیا ہے کہ جو کسی کو کافر کہے گا وہ خود بڑا کافر مرتد ظالم متصور ہوگا بلا استثناء. مسٹر نواز شریف نے اپنے اس فتویٰ میں 1400 سال کے ان علماء کرام پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے جنہوں نے اپنے اپنے دور کے کفر کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا. جس عالم نے مرزائیوں کو بھی مسلمان قرار دیا اس نے کہا جو کسی کو کافر کہے گا تو تم مرزائیوں کو کافر سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ بلند آواز سے. تو پھر نواز شریف کہتا ہے کسی کو بھی کافر کہو گے تو اس نے بھائی بات مکمل ہونے دیا کرو, بات مکمل ہونے دیا کرو. مسٹر نواز شریف نے بلا استثناء کفر کا فتویٰ دے کے 1400 سال کے ائمہ دین پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے اور سپاہ صحابہ جو راپسیت کے کفر کو تستزبام کر رہی ہے, سپاہ صحابہ جس نے اصحاب رسول کے دشمن کے کفر کو بے نقاب کیا ہے, نواز شریف کے اس بیان کی روح سے راپسی کو اصحاب رسول کے دشمن کو کافر کہنے والا بھی کافر ہے. شیخ عبد القادر جیلانی پیرانے پیر نے اپنی کتاب بنیت الطالبین میں اصحاب رسول کے دشمن راپسی پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے. نواز شریف کے فتوے کی روح سے پیرانے پیر بھی کافر بنتے ہیں. فتاوی عالمگیری میں 500 علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر. نواز شریف کے اس بیان سے 500 علماء کرام پہ کفر لاگو ہوتا ہے. مولانا احمد رضا خان نے اصحاب رسول کے دشمن راپسی شیعہ پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے. خواجہ قمر الدین سیالوی نے اصحاب رسول کے دشمن کو کافر کہا ہے. نواز شریف کے اس بیان کی روح سے خواجہ قمر الدین سیالوی مولانا احمد رضا خان بھی کافر قرار پا رہے ہیں. لیکن میں نواز شریف کو کہنا چاہتا ہوں کہ تیرے نزدیک کسی کافر کو کافر کہنے والا کافر ہے تو شیعہ کہتا ہے کہ جو آدمی اصحاب رسول پہ تبرع کرتا ہے, جو آدمی اصحاب رسول کو کافر کہتا ہے, جو آدمی اصحاب رسول کو منافق کہتا ہے, جو آدمی اصحاب رسول کو مرتد کہتا ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے اس کتاب کا ملعون مصنف آداب رسول بجواب اصحاب رسول حسین بخش جاڑا کائنات کا کمینہ چوڑا کافر متے کی اولاد ورد زنا اور نہ جانے کتنی غراست اپنے اندر لیے ہوئے اس شخص نے یہ کتاب تحریر کی ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر تحریر کرتا ہے کہ اصحاب رسول میرے نزدیک ایسے میرے پاس دلائل موجود ہیں کہ میں ان دلائل کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ میرے نزدیک سراسا کو سب کرنا کافر کہنا مرتد کہنا کوئی گناہ نہیں ہے. اصحاب رسول کو کافر کہنا کوئی جرم نہیں تو اصحاب رسول کے دشمن کو ہم کافر نہ کہے. اور نواز شریف تیری یہ دھمکیاں کہ ہم سر کو بھی کریں گے, رب کعبہ کی قسم ہے تو جو کر سکتا ہے وہ کر, جو ضابطے لگا سکتا ہے وہ ضابطے لگا, ہم تیرے تمام ضابطے توڑ کر بھی اصحاب رسول کا دفاع کریں گے.
للکار ہے, للکار ہے,
جے کی للکار ہے,
للکار ہے, للکار ہے,
جے کی للکار ہے,
للکار ہے, للکار ہے,
جے کی للکار ہے.
اور میں ہائی کورٹ میں رٹ کر رہا ہوں اس بات پر, تیاری شروع ہے, دلائل کے انبار لگیں گے انشاءاللہ. اور دعا کریں کہ شاید اسی عنوان پہ شیعت کا کفر بھی تیرے پاس آ جائے. دعا کرو, دعا کرو. اس میں ہم نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ سپاہ صحابہ اصحاب رسول کے تقدس کے دفاع کا مشن لے کر اٹھی ہے. کافر کو کافر، ظالم کو ظالم، مرتد کو مرتد کہہ رہا، قرآن و سنت سے ثابت ہے. پیغمبر سے بڑا با اخلاق، پیغمبر سے بڑا امن کا دھائی کوئی نہیں ہے. خالق کائنات پیغمبر کو کہہ رہا ہے تو کہہ، تو خود کہہ انہیں کل یا جو ہلکا بھی ہم نے، توجہ بھائی، ہم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ سپاہ صحابہ دین کا کام کر رہی ہے، نواز شریف مداخلت فی الدین کر رہا ہے، نواز شریف کو مداخلت فی الدین سے روکا جائے. اور نواز شریف نے کہا ہے جو کسی کو کافر کہے گا وہ خود بڑا کافر ہوگا، جبکہ پاکستان کے آئین نے مرزائیوں کو کافر کہا ہے اور نواز شریف نے پاکستان کے آئین کی توہین کی ہے، لہذا نواز شریف کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا تھا. اور پھر میں کہتا ہوں اللہ، نواز شریف شیعوں کا وکیل بن کے آئے، میرے کاٹ، میرے رابر، امیر عظیمت، شہید ناموس صحابہ مولانا حق نواز، ایک آرزو، ایک تمنا، ایک خواہش، ایک تڑپ لے کر اس دنیا سے چلے گئے کہ اللہ تو نے مسجد میں، ممبر پہ، چوک پہ، چوراہے پہ، سٹیج پہ مجھے شیعت کے کفر پہ دلائل دینے کا موقع دیا. اللہ ایک دن وہ بھی آئے کہ پاکستان کی اعلی عدالت میں میں شیعت کے کفر پہ دلائل دوں. اب میری بھی یہ خواہش ہے کہ اللہ میری زندگی میں ایسا دن لا کہ ہم نے چوک میں، چوراہے میں، ممبر پہ، حتیٰ کہ جیل کی سوراخوں کے پیچھے پہنچ کر بھی اصحاب رسول کے دشمن کے کفر کو واضح طور پر بے نقاب کیا ہے، دلائل سے بے نقاب کیا ہے. اللہ ایک دن ایسا بھی آئے کہ اصحاب رسول کے دشمن کا کفر پاکستان کی عدالت میں تیرے پاس آئے، پھر ہم وہاں پہ ثابت کریں کہ اصحاب رسول کا دشمن کافر ہے یا مسلمان ہے.
میرے کائی کے گردن
بے غیرت،
میرے شیرا سارے
بے غیرت،
یہ نواز شریف
بے غیرت،
یہ خمینی سارے
بے غیرت،
یہ فیصل سارے
بے غیرت،
یہ سردار سادہ
بے غیرت.
اور اس نواز شریف نے، پیپلز پارٹی تو کافروں کی حکومت ہے، کافروں کی جماعت، بے نظیر سربراہ پیپلز پارٹی کی شیعہ عورت ہے، ایرانی نسل شیعہ ہے، کافر عورت ہے، اور اس سے بات ہی کوئی تو اسلام کا ٹھیکیدار تو بن رہا ہے. آئی جے آئی، آئی جے آئی، ہن آئی جے آئی گئی، انشاءاللہ ہم نے نواز شریف کے خلاف یکم جولائی سے احتجاجی تحریک چلا رکھی ہے، کارکن گرفتاریاں پیش کر رہے ہیں نواز شریف کے ظلم کے خلاف، نواز شریف کی شیعہ نوازی کے خلاف سراپا احتجاج بنی ہے سپاہ صحابہ. اور انشاءاللہ یا تو سپاہ صحابہ نواز شریف کو اپنے مطالبات تسلیم کرنے پہ مجبور کر دے گی، یا یہ تحریک نواز شریف کے اقتدار کے خاتمے کا باعث بنے گی. گرامی قدر سامن، کدو تک گولیاں کھاندے رسو، کدو تک کھاندے رسو، تیاری کرو تیاری. ایک وقت تھا پیغمبر نے بھی مار کھائی، اصحاب رسول نے مار کھائی، اتنی مار کھائی کہ صحابہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہے ہیں متاع نصر اللہ، متاع نصر اللہ. لیکن پھر وہ وقت بھی آیا کہ وقتلوہم حیث سقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنۃ اشد من القتل. اب تمہیں اس آیت پہ عمل کرنا ہوگا، گرامی قدر سامعین، نواز شریف کے خلاف سپاہ صحابہ انشاءاللہ اپنے مطالبات تسلیم کروانے کے لیے یہ تحریک جاری و ساری رکھے گی. اور اب ہم نے 19 جولائی کو بروز جمعرات شام 5 بجے ایک عظیم الشان احتجاجی جلسہ و مظاہرہ رکھا ہے لاہور میں، کہ جس کے اندر ہم تمام سپاہ صحابہ کے کارکنوں کو جمع کر کے مال روڈ کی وسعت کو تنگ کر دیں گے. 19 جولائی کو لاہور پہنچو گے، مجھے وہاں سے ہاتھ کھڑے کر کے 19 جولائی کو احتجاجی مظاہرے میں کیا روڈ پکا سے لاہور بسیں جانی چاہیے؟ جائیں گی بسیں؟ پہنچو گے لاہور میں؟ نواز شریف کے خلاف احتجاج میں شمولیت اختیار کرو گے؟ اور نواز شریف پہ یہ بات ثابت کرو گے کہ نواز شریف تم اہل سنت کے حقوق کے قاتل ہو، تم علماء کے قاتل ہو، تم شیعہ نواز ہو، ہم تمہارے اقتدار کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتے جب تک تم سنی مطالبات کو تسلیم نہیں کرتے.
قائد کے فرمان پر
جان بھی قربان ہے،
قائد کے فرمان پر
جان بھی قربان ہے،
قائد کے فرمان پر
جان بھی قربان ہے.
سن بھی ذرا کافلا
گرامی قدر سامعین، آج کی یہ کانفرنس شہید مدینہ کی یاد میں ہے، رضی اللہ تعالی. کون شہید مدینہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے، اور بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے آپ کی تیبند مبارک ذرا سرکی ہوئی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کی پوری پنڈلی. دروازہ کھٹکا، دروازہ کھلا، ابو بکر اندر آئے، پیغمبر اسی کیفیت میں بیٹھے رہے. دروازہ کھٹکا، عمر ابن خطاب آئے، پیغمبر اسی کیفیت میں بیٹھے رہے. پھر دروازہ کھٹکا، علی المرتضیٰ آئے، پیغمبر اسی کیفیت میں بیٹھے رہے. چوتھی مرتبہ دروازہ کھٹکا، من دکل باب؟ کون دروازے پر؟ انا عثمان. پیغمبر نے عثمان کا نام سنا، بیٹھنے کی کیفیت تبدیل ہو گئی. پیغمبر نے اپنی پنڈلی پہ اپنے تہبند مبارک چڑھا دیا. صحابی گفت و شنید کے بعد واپس چلے گئے. صدیقہ کائنات میری اور آپ کی اماں، تھک تو نہیں گئے؟ جی بس مختصر کرتا ہوں، صدیقہ بنت صدیق پیغمبر کی زوجہ مقدسہ، یہ وہ پیغمبر کی زوجہ مقدسہ ہے کہ پیغمبر نے آخری وقت میں مسواک مانگی، مسواک دی گئی، پیغمبر نے دانتوں میں لی، مسواک سخت تھی، عائشہ اسے ذرا نرم کر کے دو، لیکن ذرا ٹھہرو، پتھروں سے کوٹ کے نرم نہیں کرنا، عائشہ ہتھوڑی سے کوٹ کے نرم نہیں کرنا، آقا کیسے نرم کروں؟ اپنے دانتوں میں چبا کے نرم کر کے نبوت کو دینا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ نبوت کو عائشہ پہ دنیا میں بھی اعتماد تھا، دنیا سے جاتے ہوئے بھی عائشہ پہ اعتماد تھا.
جانے ام صدیقہ،
وہ پیغمبر کی زوجہ مقدسہ، وہ پیغمبر کی زوجہ محترمہ عرض کرتی ہے، آقا میرے ابا آئے، بیٹھنے کی کیفیت نہیں بتلی. فاروق اعظم آئے، یہ فاروق وہ ہے جو زمین پہ بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے، عرشوں سے وہی بن کے آتا ہے. علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب آئے، لیکن آپ کے بیٹھنے کی کیفیت وہی ہے. آقا عثمان آئے، آپ نے بیٹھنے کا انداز تبدیل کر دیا، طریقہ تبدیل کر دیا. آقا فرماتے ہیں، عائشہ تجھے نہیں پتا کہ عثمان ابن عفان وہ آدمی ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. گرامی قدر سامی، یہ عثمان ابن عفان، یہ پیغمبر کا دورہ داماد جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرے، یہ پیغمبر کا دورہ داماد سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا عثمان بیٹھے، ایک آدمی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عثمان من حاضر ہو جا، تو جانتا ہے یہ آدمی کون؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نہیں جانتا. آقا فرماتے ہیں ہاذا جبریل، یہ جبریل ہے، جبریل ابھی آیا ہے میرے پاس. کیا کہتا ہے؟ ان یخبرنی یخبرنی ان اللہ قد زوجا کا ام کلثوم، مجھے جبریل نے آ کے کہا ہے کہ خالق کے عرض و سما نے میری بیٹی ام کلثوم کا رقیہ کے بعد تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے. جس کے لیے بیوی خدا پسند کرے، جس کے رشتے خدا کروائے، جس کا بچولا خدا بن جائے، اگر تیرے رشتے کی بات آئے تو رشتے دار تیرا رشتہ ڈھونڈے، تیرا رشتہ تیرے دوست ڈھونڈے، تیرے رشتے کے لیے تیرے محلے دار کوشش کرے، تیرے رشتے کے لیے تیرے تعلق دار کوشش کرے، تیرا استاد تیرا پیر مرشد تیرے لیے رشتہ ڈھونڈے، تیرے لیے کوئی رشتے والا گھر تجویز کرے. لیکن عثمان غنی کے قربان جاؤں، اس کے رشتے کے لیے خالق کائنات خود گھر تلاش کر کے بتلا رہے ہیں، خود بیوی کا انتخاب کیا ہے. جس بیوی کا انتخاب، جس خامد کا انتخاب خدا خود کرے تو پھر وہ بیوی بھی پاک ہوگی، پھر وہ خامد بھی پاک ہوگا. جس کے رشتے کو خدا پسند کرے وہ بیوی بھی جنتی ہوگی، وہ خامد بھی جنتی ہوگا. جس کے رشتے کو خدا پسند کرے وہ پھر بیوی بھی اعلیٰ ہوگی، وہ پھر خامد بھی اعلیٰ ہوگا. جس کے رشتے کو خدا پسند کرے پھر وہ خامد بھی پاک ہوگا، وہ بیوی بھی پاک ہوگی. اور اسی عثمان کے لیے، اسی عثمان کے لیے پیغمبر کہتے ہیں کہ نبی کی ایک بیٹی رقیہ تیرے نکاح میں آ گئی، اس کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دے دی، اب بیٹی کوئی نہیں. لیکن عثمان، نبی تجھ سے پیار اتنا کرتا ہے، نبی تجھ سے محبت اتنی رکھتا ہے کہ نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا. یہ عثمان پیغمبر کا دورہ دماغ، جامع القرآن عثمان، دنیا میں 5 مرتبہ جنت کی بشارت حاصل کرنے والا عثمان، اس کے لیے آج 1400 سال کے بعد کائنات کا ایک خبیث الفطرت انسان، کائنات کا کمینہ کافر، جس نے ملا باقر مجلسی کے بعد سب سے زیادہ صحابہ رسول کے خلاف کفر بکا ہے، یہ غلام حسین نجفی اپنی کتاب قول مقبول کے صفحہ نمبر 432 پر عثمان ابن عفان کے لیے ایسا غلیظ قلم استعمال کر رہا ہے، ایسی غلیظ سوچ کے ساتھ عثمان غنی کے لیے لکھتا ہے. گرامی قدر سامعین، مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ حوالہ نقل کر رہا ہوں، لیکن صرف آپ کے اوپر شیعت کا کفر واضح کرنے کے لیے، آپ کے اوپر حجت پوری کرنے کے لیے، بریلویوں دیوبندیوں آلے حدیثوں ہمیں تشدد اور فرقہ واریت کا طعنہ دینے والوں، آج تم ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے ہو، ایک دوسرے کو گستاخ کہہ رہے ہو، ایک طبقہ ایک جماعت ایک گروہ اصحاب رسول کو مسلمان ہی نہیں مانتا، تو پھر میں کہنا یہ چاہتا ہوں، چھوڑ دو اختلافات، چھوڑ دو اپنے معاملات، چھوڑ دو تمام باتیں، اصحاب رسول کے تقدس کے لیے، اصحاب رسول کی عفت کی دفاع کے لیے ایک سنی سٹیج پہ جمع ہو کر اصحاب رسول کے تقدس کے لیے اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کر دو یا سیت رہے گی یا اصحاب رسول کے تقدس کا دفاع کرنے والے رہیں گے.
نعرہ تکبیر،
یہ کتاب قول مقبول، اس کا ملعون مصنف غلام حسین نجفی، یہ اتنا کمینہ صفت انسان ہے، یہ اتنا ملعون شخص ہے کہ اس نے اصحاب رسول کے خلاف وہ زبان استعمال کی ہے جو دو دشمن بھی آپس میں لڑائی کے وقت استعمال نہیں کر سکتے، وہ زبان اس نے اصحاب رسول کے لیے استعمال کی. یہ کتاب قول مقبول کے صفحہ نمبر 432 پر عثمان ابن عفان کے لیے کہتا ہے کہ عثمان غنی پوری دنیا میں یہ پہلا خلیفہ ہے جس نے شرم و حیا کا بارڈر توڑ کر اپنی بیوی کے مدعا سے ہم بستری کی تھی. ابھی بھی آپ کی غیرت آپ کے ایمان میں حرارت نہیں آتی جس عثمان سے فرشتے حیا کرے، جس عثمان سے نبوت حیا کرے، اس عثمان کے لیے کہا جائے کہ اس نے شرم و حیا کے بارڈر توڑ کے بیوی کے مردہ جسم سے ہم بستری کی تھی، ایسے ملعون کے لیے پھر کافر نہ کہا جائے، ایسے ملعون پہ لعنت نہ بھیجی جائے. بلند آواز سے کہیے غلام حسین ندوی پہ لعنت، 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 غلام حسین ندوی پہ لعنت. اس کمینے پہ لعنت بھیجنا میرا ایمان تھا، میرا ایمان ہے، میرا ایمان رہے گا. نواز شریف ہتکڑی پہنا دو تب بھی لعنت بھیجی جائے گی، نواز شریف ہتکڑی پہنا دو تب بھی اصحاب رسول کے دشمن کو کافر کہا جائے گا، پابندے سلاسل کر دو تب بھی اصحاب رسول کے دشمن کو کافر کہا جائے گا، اور تختہ دار پہ لٹکا دو اصحاب رسول کے دشمن کو کافر کہنے سے باز نہیں آئے گی. جرامیہ قدر سامنے وقت بہت بیت چکا ہے، لیکن میں آج کہرور پکا کے سنیوں پر محرم آ رہا ہے، بریلویوں دیوبندیوں والے دیسو میری تقریر کے بعد بڑے ترپو گے، میری تقریر کے بعد بڑی ہلچل مچے گی، کافر 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 کافر، لعنت لعنت، یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے اصحاب رسول کو منافق کہنا، یہ کیا طریقہ ہے اصحاب رسول کو شرم و حیا کے بارڈر توڑنے والا کہنا، یہ کیا طریقہ ہے. تو مگر اور کہتا ہوں پپلیو مسلم لیگیو، آج میں نواز شریف کے خلاف تقریر کرتا ہوں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ تمہارا لیڈر ہے نواز شریف، پپریوں بے نظیر کے خلاف تقریر کرتا ہوں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ بے نظیر تمہاری لیڈر ہے اور تم بے نظیر کا دفاع کرتے ہو، تم نواز شریف کا دفاع کرتے ہو، میں اصحاب رسول کا دفاع کروں گا، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا. تو مگر نواز شریف کو، بے نصیب کو کوئی بات کہنا سننا برداشت نہیں کر سکتے ہو تو ابو بکر کی جوتی کی دھول پہ کروڑوں نواز شریف، کروڑوں بے نصیرے قربان، ابو بکر و عمر کی جوتی پہ تمہارے یہ لیڈر قربان قربان قربان. لیکن ہم اصحاب رسول ابو بکر و عمر کے تقدس کا دفاع کر کے یہ ثابت کر دیں گے کہ کہیں کفر یہ نہ کہے اور بے نظیر کے حمایتی موجود ہے، نواز شریف کا حمایتی موجود ہے، ابو بکر عمر کا حمایتی کوئی نہیں، سپاہ صحابہ جان پہ کھیل کے ثابت کرے گی کہ تم نواز شریف کا حمایتی بنو، تم بے نظیر کا حمایتی بنو، ہم ابو بکر عمر کے حمایتی. یہ کتاب سامع مسموم فی جواب نکاح ابن کلثوم، یہی غلام حسین ندوی، یہ اتنا کمینہ کافر ہے کہ خدا کی قسم اس نے کفر کی چھا کر دی. یہ کافر بےمان اپنی کتاب سامع مسموم فی جواب نکاح ابن کلثوم، اس کتاب کے صفحہ نمبر 428 پر ایک باب قائم کر رہا ہے جس میں کہتا ہے کہ جناب عمر کی وہ خامیاں کہ جن کی وجہ سے وہ ملت مسلمہ میں احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے ہیں. اور اس میں اس نے نمبر بار گالیاں دینا شروع کی, ایک دو تین چار پانچ دس بیس, 101 گالی نکالی ہے اس بےمان نے گن کے. نمبر وار گالیاں دی ہیں ابو بکر عمر کو, نمبر وار گالیاں دی ہیں پیغمبر کے اس عمر کو جس نے سب سے پہلی نماز پیغمبر کو بیت اللہ میں پڑھائی, اس عمر ابن خطاب کو یہ بےمان گالیاں بکتا جا رہا ہے جو عمر ابن خطاب مکے میں رام کرتا ہے, جو اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہے, والدین کو بے سہارا چھوڑنا چاہتا ہے, بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے, محمد کے مقابلے میں آئے, پیغمبر کے مقابلے میں آئے, عمر پیغمبر کا سپاہی بن کے مقابلہ کرے گا.
جانے صحابہ
اس عمر کو گالیاں دیتے دیتے ایک گالی اس نے یہ تحریر کی ہے کہ پیغمبر کا یہ ساتھی عمر حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دیتا تھا. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے گالیاں دیتے دیتے کہتا ہے کہ عمر وہ آدمی ہے, گالی نمبر 20 میں تعریف کرتا ہے کہ عمر وہ آدمی ہے جو نبی کی بیویوں کو چھیڑتا تھا. سنیو سنیو غارت کرو, قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, وزیر اعلیٰ ہو عائشہ تقویٰ ہے, وزیر اعظم ہو عائشہ تقویٰ ہے, صدر مملکت ہو عائشہ تقویٰ ہے, تاجر ہو مزدور ہو کسان ہو مولوی ہو پیر ہو عائشہ تقویٰ ہے. اور تم کی ماں تمہاری ماں کے متعلق یہ کہتا ہے کہ عمر نبی کی بیویوں کو چھیڑتا تھا. توجہ کرو ذرا, توجہ کرو, غارت کرو ذرا. آج تمہیں کہا جائے فلاں آدمی تمہاری بہن کو بیٹی کو ماں کو چھیڑتا تھا تو پھر تم کیا کرو گے؟ اگر تم اپنی ماں بیٹی کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ امی عائشہ کے تقدس کے لیے ہمارا ساتھ دو, ام حبیبہ کے تقدس کے لیے ساتھ دو, ام حفصہ کے تقدس کے لیے ساتھ دو, اور وعدہ کرو کہ اصحاب رسول کے دشمن کے خلاف, اصحاب رسول کے دشمن کے خلاف جب تک جسم میں جان ہے لڑیں گے, جب تک جسم میں جان ہے جہاد کریں گے, جب تک جسم میں جان ہے قتال کریں گے, اور اصحاب رسول کے دشمن کے کفر کو بے نقاب کریں گے, تستس کام کریں گے, ہتکڑی پہننا پڑی پہنیں گے, بیڑی پہننا پڑی پہنیں گے, جیل میں جانا پڑا چلے جا کے, حتیٰ کہ جان دے کر بھی اصحاب رسول ازواج رسول کے تقدس کا دفاع کریں گے, اور یہ ثابت کر دیں گے کہ فراف اللہ کی تہ میں بقا کا راز مصبر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. واخر دعوانا.